حالات، عام حالات، خصوصی حالات، ہنگامی حالات، ناگزیر حالات۔ حالات کی کتنی ہی قسمیں کیوں نہ کر لی جائیں، حالات سے کسی کو مفر نہیں، سب حالات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی نظر ہے، کسی کی اپنی ذات اور اہل و عیال تک محدود ہے، کسی کی برادری اور شہر سے آگے نہیں جاتی، کوئی ہم زبانوں سے آگے کی نہیں سوچتا، کسی کو امت مسلمہ کا غم بے قرار کیے ہوئے ہے، کسی کے دل میں سارے جہاں کا درد ہے، ہر ایک حالات کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، تبدیل ہوتے ہیں، تبدیل کیے جاتے ہیں، تبدیل یقیناً اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں، لیکن ذریعہ انسانوں کی سوچ، ارادہ، عزم اور عمل ہے۔ کچھ لوگ حالات کے آگے سپر ڈال دیتے ہیں اور خس و خاشاک کی طرح بہتے جاتے ہیں، لیکن کچھ دوسرے ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جو حالات کے مد مقابل سینہ سپر ہو جاتے ہیں، طوفانوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور بالآخر ان کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ گر زمانہ با تنا سازد تو با زمانہ ستیز، اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں ہوتا تو زمانے سے جنگ کر۔ محترم خرم مراد آپ کو یہی دعوت دے رہے ہیں، اسی طرف پکار رہے ہیں کہ آپ وہ انسان بنیے جو حالات کا رخ موڑ دیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام یہ ہے کہ وہ ایمان کے رشتے میں اس طرح لوگوں کو پرو دیتا ہے، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے کہ خاص زبان اور نسل اور رنگ اور عمر کے بے شمار اختلافات ہوں، لیکن ایمان لانے والے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے قریب محسوس کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور تعلق بھی پاتے ہیں۔ یہ ایمان کی بدولت ہے اور خالص اللہ تعالی کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ هو الذی الف بین قلوبہم، وہی ہے کہ جس نے مومنین کے دلوں کو آپس میں محبت اور الفت کے رشتے میں جوڑ دیا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر وابستہ کر دیا۔ یہ قیمتی دولت کے جو ایمان کی بدولت حاصل ہوتی ہے اور خالصتاً اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی برکت ہے، ہم سب کی زندگی کا مقصد اور نصب العین ایک ہے، اور کیونکہ ہم ایک ہی جگہ پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے کہیں بھی ہوں اور کچھ بھی کر رہے ہوں اور ہمارے طبائع اور مزاج اور رنگ و زبان اور نسل اور رنگ کے کچھ بھی اختلافات ہوں، لیکن ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا قریب محسوس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک غیر مسلم سے بات ہو رہی تھی باہر کے کسی ملک میں، اور میں نے اس سے یہ کہا کہ لندن سے لے کر اور میں کسی جگہ بھی چلا جاؤں دنیا کے اندر، اور وہ کسی خطے میں بھی جگہ ہو، لیکن مجھے ایسے لوگ مل جائیں گے جو میری آؤ بکت کریں گے، مجھ سے تعلق رکھیں گے، مجھے ان سے تعلق ہوگا، اور یہ خالص اللہ پر ایمان کی بدولت ہے۔ یہ جو رشتہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ دراصل تحریک کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اس کی تائید کی یہ دو صورتیں ہیں، ایک اس کی نصرت اور ایک مومنین کی وہ جماعت جس کے دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہوں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہی دو چیزیں جو ہیں، انہی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تائید نازل ہوتی ہے، اور پھر فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المومنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ اور وہ لوگ کہ جو آپ کے پیچھے چلیں ایمان کی پکار پر لبیک کہہ کر اور جن کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہو، یہ دو چیزیں آپ کے لیے بالکل کافی ہیں۔ یہ غزوہ بدر میں کی فتح کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ ایک ایسی جماعت کہ جو ایمان کی پکار پر لبیک کہے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جمع ہو جائے اور جو ایمان کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور جس کے افراد ایمان کے واسطے سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی تائید کی بہت بڑی صورت ہے، فتح کی ایک لازمی شرط ہے، اور یہ اللہ کے بعد وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ جو اس راستے کے اوپر منزل تک پہنچنے کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے۔ یہ بات میں نے دراصل اس لیے کہی کہ شروع ہی میں جو میرا اور آپ کا تعلق ہے وہ واضح ہو جائے اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ دراصل اس تحریک میں ہر چیز جو ہے وہ ایمان کے اوپر منحصر ہے، ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، ایمان کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ تحریک آگے بڑھے گی تو ایمان کے نتیجے میں بڑھے گی، اور سست پڑے گی تو ایمان کے سست پڑنے کے نتیجے میں پڑے گی، اور پیچھے ہٹے گی تو ایمان کے کمزور ہو جانے کے نتیجے میں پیچھے ہٹے گی، اور یہی دراصل اس تحریک کی بنیاد اور اس کی اصل حیثیت ہے۔ کیونکہ موضوع یہ ہے کہ موجودہ حالات میں تحریکی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس لیے دو چیزوں کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہماری تحریک کیا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ موجودہ حالات کیا ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر ہم جان لیں گے تو شاید اس بات کی زیادہ ضرورت نہ پڑے گی کہ ہم کسی لمبی چوڑی گفتگو کے ذریعے اس بات کو سمجھیں یا پیش کریں کہ پھر اس موجودہ دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہم انسان ہیں اور کہیں آگ لگی ہو، کہیں انسانوں کے اوپر مصیبت پڑی ہوئی ہو، تو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بحیثیت انسان کے تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ اگر کسی محلے کے اندر ڈاکٹر ہو اور اس کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک شفا کا نسخہ ہے، اس کے پاس وہ علم ہے کہ جس سے لوگوں کے امراض کا علاج ہو سکتا ہے، اس کے پاس وہ دوا ہے کہ جس سے لوگ شفا پا سکتے ہیں، تو پھر اس کو یہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں ہے کہ ان حالات میں اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ مسلمان جو اپنے ایمان کے مقام سے واقف ہو، جس کے دل کے اندر ایمان کے شعور کی کرن و لہر موجود ہو، جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز اس کے سپرد وہ چیز کی ہے اور اس کو اس چیز کا امانت دار بنایا ہے، جس کے بارے میں کہا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، کہ جو دلوں کے اندر جتنے بھی امراض اور بیماریاں ہیں ان کا علاج ہے، جو ہدی للناس ہے، جو سارے انسانوں کو صحیح راستے پر لگانے والی ہے، جو موعظۃ للناس ہے، طرف بلانے والی اور اس کی نصیحت کرنے والی ہے، اس کو شاید کسی لمبے چوڑے واعظ کی ضرورت نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ موجودہ حالات کے تین پہلو ہیں جن کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک پہلو کا تعلق ہمارے ملک سے ہے، دوسرے پہلو کا تعلق پوری ملت اسلامیہ سے ہے، اور تیسرے پہلو کا تعلق ساری انسانیت سے ہے، اور ان میں سے کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے جس سے تحریک اسلامی سے وابستہ آدمی اس کو نظر انداز کر سکتا ہو یا جس سے غافل ہو سکتا ہو۔ اگرچہ ہماری فوری توجہ کا مستحق حالات کا وہ پہلو ہے جو ملک سے متعلق ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ملت اسلامیہ کا جو پورا جسد ہے، ہم اس کا ایک حصہ ہیں، اور ایک ایسا حصہ ہے کہ اس کا ایک حصہ اگر زخمی ہو، اگر بیمار ہو، اگر بخار سے متاثر ہو، تو ضروری ہے کہ اس کے سارے حصے جو ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک ہاتھ پر یا ایک پاؤں پر چوٹ لگے اور اس کے درد کی لہر دماغ تک نہ پہنچے اور دل اس کو محسوس نہ کرے اور سارا جسم درد اور بخار میں اس کے ساتھ شرکت نہ کرے۔ یہی مثال ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس امت اسلامیہ کی دی ہے، اور پھر ساری انسانیت کی اس ذمہ داری سے وہ شخص اور وہ گروہ کیسے غافل ہو سکتا ہے جس کا آغاز کار، جس کی بنیادی یہ ہے کہ مسلمانوں کو شہداء علی الناس بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، یہ شہداء علی المسلمین نہیں ہے صرف، یہ شہداء علی پاکستان بھی نہیں ہے، بلکہ یہ شہداء علی الناس ہیں، سارے انسانوں کے اوپر یہ گواہ ہیں۔ جس کے دل میں ساری انسانیت کا درد ہوگا، جس کے دل میں اپنے ملک میں ہر چلنے پھرنے والے انسان کا درد ہوگا، جس کے دل میں ہر مسلمان کا درد ہوگا، وہی دراصل بالآخر اس جذبے اور اس صلاحیت اور اس قوت سے بھی آراستہ ہوگا جس کے بل پر وہ اپنے ملک کے اندر بھی اس کا درد محسوس کرے اور اس کے حالات سے نپٹ سکے۔ چنانچہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انسانیت کے مسائل تو کوئی بہت دور کی چیز ہے، ہم کو آخر اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ملت اسلامیہ تو تقریباً 1 ارب انسانوں پر مشتمل ہے اور ہم جیسے انسانوں کو اس سے کیا دلچسپی ہے، ہمارا تو سارا توجہ، ہماری تو ساری توجہ اور ہماری ساری دلچسپی اور ہماری ساری فکر اور ساری پریشانی تو اس پاکستان اور پاکستان میں اس ضلع اور اس ضلع کے اس مقام تک محدود ہونی چاہیے۔ جیسا میں نے کہا کہ جو اپنے گھر کے لیے درد رکھتا ہے وہ اپنے محلے کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور ساری عالم انسانیت کے لیے درد رکھے گا، اور جس کا سینہ سارے انسان کے درد سے خالی ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے گھر اور اپنے محلے کے درد کے اندر کوئی کام کر سکے، اور کرے گا تو بڑا خود غرض ہوگا، اور اس خود غرضی کے بہت سارے زہریلے پھل ہیں کہ جو ہم اپنے اس ملک کے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے بات شروع کریں اس ملت اسلامیہ سے کہ جس کا ایک حصہ یہ پاکستان ہے اور ہم سب اور آپ اس کا حصہ ہیں۔ اس کی تعداد اس وقت دنیا کے اندر 1 ارب ہے، اور 1 ارب سے شاید آپ کی بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر میں اس کو ایک تھوڑی سی مثال سے سمجھاؤں کہ اس دنیا کے اوپر جتنے انسان بھی چلتے ہیں ان میں سے ہر 5واں انسان وہ ہے کہ جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے۔ جہاں بھی آپ چلے جائیں، اگر اس کو ہم اوسط بنائیں، تو اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں ان میں سے ہر 5واں انسان جو ہے وہ مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے جو دنیا کے اندر ان کی پائی جاتی ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جن پر کہ مسلمان ہونے کے ناطے بہت ساری ذمہ داریاں آتی ہیں۔ پھر یہ تعداد جو ہے دنیا کے اندر ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ آپ چاہیں کہ افریقہ کے کسی ریگستان میں کسی جھاڑی کے پیچھے آپ تلاش کریں تو وہاں بھی آپ کو مسلمان مل جائے گا جو اذان دے گا اور نماز پڑھے گا۔ آپ دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر نیو یارک اور لندن میں چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو اللہ کا نام لینے والے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ جھونپڑیاں ہوں یا صحرا ہوں یا زراعتی آپ کی زمینیں ہوں یا تجارتی کارخانے ہوں یا دفاتر ہوں یا اعلیٰ اور بلند شہر ہوں یا چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوں، ہر جگہ مسلمان جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی ہر زبان اور ہر نسل اور ہر رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، جاپانی ہوں یا منگول ہوں یا سفید رنگ کے ہوں یا کالے ہوں یا بھورے ہوں، کوئی ایسا رنگ اور کوئی ایسی نسل نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ لوگ نہ پائے جاتے ہوں جو کہ اسلام سے وابستہ ہوں اور مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں۔ دنیا کے بہترین وسائل و ذرائع ان کے قبضے میں ہیں۔ آپ جس بھی دنیا کے جس دولت کا بھی نام لیں، وہ دولت کسی نہ کسی مسلمان ملک میں پائی جاتی ہے، اور پچھلے 15 برس سے خدا کے جس دولت کا بہت بڑا ذکر ہوتا ہے یعنی پیٹرول، اس کے تو تقریباً سارا ہی حصہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اگر وہ اس کا جو نل ہے وہ بند کر دیں تو دنیا کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ جہاں بڑی بڑی تہذیبیں اس وقت روشن ہیں، وہ اس پیٹرول کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل اور ذرائع دیے ہیں کہ جو موجود ہیں، تعداد دی ہے، اور اس وقت تقریباً 45 کے قریب ملک دنیا کے اندر ایسے ہیں جس کو چلانے والے اسلام کے دعوے دار ہیں، اسلام کے مدعی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ ہے ملت اسلامیہ کی پوزیشن۔ لیکن اتنی بڑی تعداد اور اتنے سارے وسائل اور ذرائع کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس مسلمان امت کا کوئی وزن نہیں ہے۔ دنیا کی ہر طاقت جو ہے وہ جس طرح چاہے اس کو ذلیل کر سکتی ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں ہوں تو ان کا خون گلیوں کے اندر بہتا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ جہاں وہ اقلیت میں ہیں وہاں پر وہ اکثریت کی چیرہ دستی اور ظلم کا شکار ہیں، اور جہاں پر وہ اکثریت میں ہیں وہاں پر ملک کے مسلمان باشندے خود اپنے مسلمان حکمرانوں کے مظالم اور ان کی چیرہ دستیوں کے شکار ہیں۔ کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمان عدل اور انصاف اور عزت اور سربلندی کی زندگی بسر کر رہی ہو. مسلمان مسلمان کا خون بہاتا ہے. خواب بڑے پیمانے پر جائیں اور عراق اور ایران کی جنگ لیں کہ جس میں پچھلے 10 سال میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہ چکا ہے, یا کوئی چھوٹی سی مثال لیں جہاں مسلمان مسلمان کو مارتا ہے, مسلمان مسلمان کے بچوں کو اٹھا کر پھینکتا ہے, مسلمان مسلمان کے گھر میں آگ جلاتا ہے. یا آپ اپنی دیہاتی اور ملکی زندگی میں دیکھ لیں جہاں معمولی بات کے اوپر وہ مسلمان جس سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کر کسی دوسرے مسلمان کا خون بہایا تو وہ ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہے گا, وہ مسلمان بے دریغ خنجر نکالتا ہے, بندوق نکالتا ہے اور مسلمان کا خون بہاتا ہے. اس کے بعد پھر 30 لاکھ 40 سال سے مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد کے عین وسط میں جس طرح دل کے اندر خنجر گھپا ہوا ہوتا ہے اس طرح وہاں پر وہ موجود ہے. ان کے چاروں طرف بسنے والے مسلمانوں کی تعداد ان سے تقریباً سمجھیے کہ 20-30 گنا زیادہ ہے. ان کی فوجیں ان سے زیادہ ہیں, ان کے پاس اسلحہ ان سے زیادہ ہے, ہوائی جہاز زیادہ ہیں, ٹینک زیادہ ہیں, میسائل زیادہ ہیں, کوئی اسلحہ اور آلات حرب کی قسم نہیں ہے جو ان کے پاس نہیں ہو, لیکن یہ کہ ان سے 6 دن سے زیادہ نہیں لڑ سکتے اور 6 دن کی لڑائی میں بھی مسلمان اس ذلت اور شکست کا شکار ہوتا ہے. یہ صورتحال ہم سب کے سامنے ہے, اس کو ہم جانتے ہیں, اخباروں میں پڑھتے ہیں, اس کو ہم محسوس کرتے ہیں, اور شاید وہ مسلمان بڑا ہی سندل ہوگا, بے حس ہوگا, پتھر کی طرح ہوگا یا درخت کی طرح ہوگا جس کے ذہن میں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. ایسا کیوں ہے کہ ہم تعداد بھی ہمارے پاس ہے, وسائل و ذرائع بھی ہیں, اربوں پیٹرو ڈالر کی دولت بھی ہے, اور اس کے باوجود ہم دنیا کے اندر ذلیل اور خوار اور مقہور اور مجبور ہیں؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب تحریک اسلامی موجودہ حالات میں تحریکی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. کہ یہ جو رسول ہاشمی کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اپنی ترکیب میں بڑی خاص ہے. یہ دنیا کی ہر دوسری قوم اور دوسرے ملک سے بالکل مختلف ہے. اس کو وجود میں لانے والی چیز نہ زبان ہے, نہ نسل ہے, نہ رنگ ہے, بلکہ ایک عقیدہ اور ایک ایمان ہے. میں نے بات ایمان سے ہی شروع کی تھی. جو چیز کو جوڑ کر جب ہم کہتے ہیں مسلمان امت, جس کے اندر کالے اور گورے اور بھورے اور افریقن اور ایشین اور یورپین اور امریکن اور چینی اور جاپانی سب شامل ہیں, جس چیز نے ان کو جوڑ رکھا ہے وہ دراصل صرف ایمان کا رشتہ ہے. تو کیا ایمان صرف ایک عقیدے کا نام ہے؟ ایمان صرف کسی حقیقت کو مان لینے کا نام ہے؟ ایمان کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے؟ یا ایمان اس سے بالکل ایک مختلف چیز ہے, اور ایمان اپنے ساتھ ایک ذمہ داریوں کا بوجھ بھی لے کر آتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جتنا بھی قرآن مجید سے بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل ایمان ایک معاہدے کا نام ہے, ایمان اللہ تعالی سے ایک میثاق کا نام ہے. ایمان اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف اس کا اقرار کر لیں کہ دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے, بلکہ جہاں ہم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارا اور ساری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ایک معاہدے میں, ایک عہد میں, ایک میثاق میں اللہ تعالی کے ساتھ بن گئے. اور وہ میثاق اور عہد یہ ہے کہ اس کے بعد ہماری کوئی چیز بھی اپنی نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں سے ہر چیز یہ ماننے کے بعد کہ پیدا کرنے والا وہ ہے اسی کی ہو گئی. اور یہ دراصل ایک قسم کا معاہدہ ہے کہ جس میں ایمان لانے والا اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, اس کی یاد فروخت کر دیتا ہے, اسی کا ہو جاتا ہے, اسی کا بن کر زندہ رہتا ہے, اسی کا بن کر مرتا ہے, وہ ساری زندگی اسی کی ہوتی ہے. اس لحاظ سے ایمان اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لاتا ہے, ایمان ایک معاہدہ ہے. ایمان صرف ایک ایسے کلمے کو زبان سے پڑھ لینے کے معنی نہیں ہے کہ جس کے کوئی اثرات زندگی پر نمودار نہ ہوں. جب سب سے پہلے اس کلمے کی دعوت بلند ہوئی تھی تو جن لوگوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا, جن لوگوں نے اس کلمے کو سنا تھا, وہ اچھی طرح واقف تھے کہ اس کلمے کے معنی کیا ہیں. جنہوں نے اس کو مانا, انہوں نے جان بوجھ کر مانا کہ کلمے کو پڑھنے کے معنی کیا ہوں گے, اور جنہوں نے مخالفت کی انہوں نے بھی جان بوجھ کر مخالفت کی کہ اس کلمے کے معنی کیا ہیں. میری اس بات سے شاید آپ کو تعجب ہو, لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے ایک لحاظ سے, کہ شاید ابو جہل اور ابو لہب بھی اس کلمے کے معنی کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے بنسبت آج کے کروڑوں مسلمانوں کے. اگر وہ نہ سمجھتے تو اس کی مخالفت پر آمادہ نہ ہوتے. آج کا مسلمان تو نہ حمایت کرتا ہے نہ مخالفت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ اس کلمے کے معنی کیا ہیں. لیکن ابو جہل اور ابو لہب بھی اسی طریقے سے اس کلمے کے معنی جانتے تھے جس طرح ابو بکر صدیق اور عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما جانتے تھے. جس جنہوں نے ساتھ دیا وہ خوب جان بوجھ کر ساتھ دیا کہ اس کلمے کو قبول کرنے کے معنی ہے کہ گردنیں کٹ سکتی ہیں، مال لٹ سکتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو سکتی ہیں، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، پوری زندگی اس راہ میں کھپ جائے گی. یہی وہ بیعت اقبا تھی جس موقع پر ایک شخص نے سوال کیا کہ انصار تم جانتے ہو اس بیعت کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی دراصل یہ ہیں کہ اب تمہارا کچھ اپنا نہیں رہا، یہ جان اور یہ مال اور یہ زراعتیں اور یہ مکان اور یہ کھیت، یہ دولت، ہر چیز اس راہ میں خرچ ہو سکتی ہے. اور انصار نے کہا کہ ہاں ہم اچھی طرح جان بوجھ کر بیعت کر رہے ہیں. اور اسی طرح ابو جہل اور ابو لہب بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کلمے کے معنی یہ ہے کہ ہمارا سارا اقتدار اور ساری سیادت اور ساری سربراہی اور سارے مالی مفادات اور سارے سیاسی مفادات اس سے ختم ہو جائیں گے. اور جب انہوں نے اس کی مخالفت کی تو جان بوجھ کر کی. سب نے سوچ سمجھ کر کہا کہ انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. معاملہ پتھر کے بتوں کا نہیں تھا، معاملہ زندگی میں چلتی پھرتی اپنے مفادات کا تھا. اور لوگوں نے کہا کہ اٹھو اور چلو اور اپنے معبودوں کے اوپر جم جاؤ، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ہم کو زمین سے بے دخل کرنے کی. فرعون سے لے کر اور کفار قریش کے سرداروں تک سب نے اس بات کو سمجھا کہ یہ نبی اسی لیے آیا ہے کہ ہم کو زمین سے نکال دے، ہم کو خارج کر دے، ہم کو بے دخل کر دے، اختیار اقدار ہم سے سیکھ لے. انبیاء کرام نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اطیعون، میری اطاعت کرو اور میرا کہنا مانو. اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ اللہ کو ایک مان کے اس کے آگے سجدہ کرو، رکوع کرو، تو شاید مجھے اللہ عالم بھی ثواب، لیکن کفار قریش کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہوتا. لیکن یہ بات کہ ایک ہمارے جیسا آدمی جو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، بازاروں میں رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے پل کر جوان ہوا ہے، وہ کھڑے ہو کر اس بات کا مطالبہ کرے کہ میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور میرے علاوہ زیادتی کرنے والوں میں سے کسی کا کہنا نہ مانو، یہ تو ایک کھلبلی مچا دینے والی دعوت تھی. اگر صرف بندگی کی، عبادت کی، تسبیح کی، مناجات کی دعوت ہوتی تو آدمی پتھر کے بت کے سامنے کرتا ہے یا گوشے میں بیٹھ کے اللہ کے لیے کرتا، کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا. دعوت تو یہ تھی کہ زندگی میں عملاً اطاعت میرے علاوہ کسی کی مت کرو. انبیاء اکرام علیہ السلام اسی دعوت کو لے کر آئے تھے، اسی دعوت نے اس کو زندہ دعوت بنا دیا تھا. اور جو لوگ بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے وہ دراصل یہی سمجھ کے آئے تھے کہ اطاعت اب ان کی ہوگی، انہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اسی نے رسول کی اطاعت کی، اسی نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو یہ دراصل ایک ایسی کلمے کی ایمان کی دعوت تھی، یہ ایمان کی حقیقت تھی کہ جس نے جن لوگوں کو اس کے ساتھ لا کر کھڑا کیا، خوب جان بوجھ کر کھڑا کیا، اس کے بعد ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. پھر جو مومنین کی جماعت بنی، یہ جماعت بھی اس لیے نہیں بنی کہ جماعت دنیا کے اندر اس کو کوئی حکومتیں قائم کرنی ہیں، کوئی پیٹرو ڈالر کمانا ہے، کارخانے قائم کرنا ہے، سڑکوں کی تعمیر کرنا ہے، زراعتی پیداوار کرنا ہے، زندگی کا معیار بلند کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تم کو امت وسط اس لیے بنایا ہے کہ تم لوگوں پر ہمارے دین، ہمارے حق، ہماری سچائی کے گواہ بن کر کھڑے ہو. تمہارے پاس کچھ بھی ہو، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ہماری ہدایت ہے. یہ ہدایت ہم نے اس لیے تمہارے سپرد کی ہے کہ تم اس کی امانت کا حق ادا کرو. جس طرح ڈاکٹر اپنے علم اور اپنے نسخے اور اپنی دوا کا حق یہی ادا کر سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو بیماروں کا علاج کرے، اسی طرح ہدایت الہی کے جو امانت دار ہوں وہ اسی طرح حق ادا کر سکتے ہیں کہ کم سے کم اس امانت کو دوسروں تک پہنچائیں. اگر وہ اس پر لا نہ سکیں، منوا نہ سکیں، اس کو قائم نہ کر سکیں، تو کم سے کم اس کو پہنچائیں. اور یہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی ہی ایسے انداز میں اپنی سزا کا ذکر کیا ہے جو شاید کسی اور جرم کے لیے نہیں کیا ہے. دوسرے جرائم کے لیے تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہم جہنم میں ڈالیں گے، لیکن جو آدمی اللہ کے کلام، اس کی ہدایت کا امین ہو، اس کا احساس ہو کہ یہ اس کی ہدایت ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل نہ کرے، تو اس نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر رسوائی